السلام على عباده الذين استطاع أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کے اندر جو بھی جاندار مخلوق بطور خاص انسان ان کو اللہ رب العزت نے اپنا کنبہ اپنا قبیلہ اور اپنا خاندان کہا ہے. جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام تر انسان ہمارے قبیلے ہمارے کنبہ اور ہمارے خاندان کی طرح ہے. جس طرح خاندان کے شریک اور قبیلے کے مہذب شائستہ اور سنجیدہ لوگ ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان کا ہر کوئی خوشی ہر کوئی خوشحالی صحت سلامتی کے ساتھ رہے اور کوئی پریشانی اور مصیبت اگر آئی تو خاندان کے سنجیدہ اور شریف اور مہذب لوگ یہ اس کو دور کرنے کی اور مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی دنیا کو اپنا قبیلہ اپنا کنبہ اپنا خاندان کہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس انسانوں میں ہر ایک کو خوش رہنا ہر ایک کو خوشحالی میں رہنا صحت اور سلامتی کے ساتھ رہنا یہ اللہ کو پسند ہے. اور ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ خیر خواہی کا بھلائی کا معاملہ کرے یہ اللہ کو اور بھی زیادہ پسند ہے. تو انسانوں کی دنیا کو اللہ نے اپنا قبیلہ کہا. اب یہ انسان جہاں بستا ہے ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اسے ایک معاشرہ اسے ایک سوسائٹی اسے ایک سماج کہا جاتا ہے. کسی بھی سماج اور کسی بھی معاشرہ اور کسی بھی خاندان اور انسانوں کی آبادی اس کے بہتر ہونے کے لیے پانچ چھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہر انسان اگر ان پانچ چھ چیزوں کا خیال کر لے تو معاشرے کا ہر انسان خاندان کا ہر فرد خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. یہ جو ذکر ہے یہ جو اذکار ہیں یہ جو ذکر و اذکار ہیں یہ جو اصلاحی مجالس ہیں بہت سے سنیے اصلاحی مجالس ذکر و اذکار اس طرح کی محفلیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر اپنے اللہ کا ذکر کر لیں ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوں چند مرتبہ تسبیح و استغفار ہو اور اس کے علاوہ ہم آزاد ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر و اذکار، یہ ذکر کی مجلسیں، اس کا مقصد انسان کو محسب، شائستہ، سنجیدہ اور صبر و تحمل والا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا، یہ بنانا اس کا مقصد ہے. چھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم اگر آپ اپنائیں تو ہمیں زندگی کا بہترین سکون ملے. پہلی چیز، ایک انسان دوسرے انسان کی خوبی پر نظر رکھے. ایک انسان معاشرے میں رہنے والا ہے، انسان انسان ہے، اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہے، شیطان بھی لگا ہے. نفس و شیطان اپنا کام کرے گا، اس میں کچھ نہ کچھ عیب ہوں گے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی اور کوتاہی ہوگی، اس عیب کا پلندہ ہوگا، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے انسان سے کہا گیا کہ تم اس کے عیب پر نہیں بلکہ اس کی خوبی پر نظر رکھو. اور اپنی زبان سے جب اس کا تذکرہ کسی اور کے سامنے ہو جائے تو دوسروں کے سامنے اس کا تذکرہ اس کی کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ کرو کہ فلاں انسان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. یہ اصول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس انسان میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، یقیناً اس میں عیب ہے، لیکن ہم جب دوسرے انسانوں کے درمیان ہوں، سماج، خاندان، دوست، احباب، ان کے سامنے اگر ہوں، تو اگر ہمیں ان میں کوئی خوبی نظر آئی تو ہم اس کا تذکرہ خوبی کے ساتھ کریں، عیب کے ساتھ اس کا تذکرہ نہ کریں. اس لیے کہ عیب کے ساتھ جب تذکرہ ہوگا تو یہ غیبت ہے، اور ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ضرور ہے، ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہے. تو اگر ہم نے کسی کے عیب کو اپنی زبان سے دہرانا شروع کیا تو ہمارے دل پر اس کا ریئیکشن ہوگا کہ ہمارا دل سخت ہوگا، پھر اس کے بعد ہم سے اور طرح طرح کے گناہ ہوں گے. اس لیے کہا کہ انسان کے عیب کے بجائے اس کے اندر جو ایک بھی خوبی ہے، اس خوبی کا آپ تذکرہ کریں. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ سفر کرتے تھے تو کئی دفعہ آپ کے سفر کا انداز یہ تھا کہ آپ حضرات صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، آپ کو جانا ہوتا اس طرف، اس علاقے میں جانا ہوتا تو آپ حضرات صحابہ میں پوچھتے، بھائی یہ اس طرف کا راستہ کیسا ہے، کہاں کہاں یہ راستے اچھے ہیں، کہاں کہاں یہ راستے مڑتے ہیں. چونکہ اس درمیان میں منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے اور آپ اپنے سفر، اپنی منزل کو جہاں جانا ہوتا تھا، کبھی کبھی اپنی منزل اور اپنے سفر کی انتہا اس کو آپ پوشیدہ رکھتے تھے، تو آپ حضرات صحابہ کے درمیان کبھی کبھی دوسرے راستے کا تذکرہ کرتے تھے. چونکہ سفر کی تیاری ہوتی رہتی تھی، اندازہ ہو جاتا تھا، تو جب اندازہ ہو جاتا تو اس موقع پر آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے سفر میں نکلنے سے پہلے پہلے میری منزل کا پتہ ہر ایک کو چل جائے، تو آپ ذرا دوسرا راستہ پوچھتے تھے. کفار مکہ کی شرارت بڑھتی جا رہی تھی، ان کی ریشہ دوانی، ان کی ظلم و سیاستی بڑھتی جا رہی تھی. ایک موقع پر آپ نے ایک ارادہ فرمایا، وہ ارادے کا پتہ بعض صحابہ کو چل گیا. ان میں ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حاطب ابن بلتا، حاطب ابن بلتا یہ صحابی ہیں، ان کو پتہ چل گیا. اب یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تو آ گئے تھے، مگر مکے میں ہی ان کے بال بچے تھے اور یہ اثر مکے کے نہیں تھے، کہیں اور سے مکے میں آ کے بسے ہوئے تھے، اللہ نے ہدایت دی، ایمان قبول کر لیا اور یہ اپنے مدینہ چلے آئے، بال بچے ان کے نہیں آ سکے. تو اب ان کے ذہن میں یہ خیال ہوا کہ میرے بال بچے وہاں اکیلے ہیں اور کفار مکہ کوئی رشتے دار نہیں ہے، تو ہمارے بال بچوں کو پرسان حال نہیں ہوگا. تو انہوں نے سوچا کہ میں کفار مکہ پر ایک احسان کر دوں، جب میں احسان کر دوں گا یہاں سے بیٹھا بیٹھا تو مکے والے میرے گھر والوں پر مہربان ہو جائیں گے اور میرے گھر والوں کا تھوڑا خیال کریں گے. یہ ایک جذبہ تھا ان کے دل میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اپنی شریعت کو اپنے دین کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور لیٹر لکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصوبہ آپ کا جو پلان آپ کا جو ارادہ تھا اس ارادے اور پلان کو انہوں نے لکھ دیا اس میں. یہ آئندہ یہاں کا یہ ارادہ ہے اور ٹارگٹ اور نشانہ تم لوگ بننے والے ہو. یہ لکھ دیا انہوں نے. اور دیکھیے ایک عورت کو بھیجا. وہ عورت نے اس پیپر کو اس کاغذ کو چھوٹے ٹکڑے بنائے اور اپنے بال جو عورتیں باندھتی ہیں کھوپا بناتی ہیں اس کھوپے کے اندر اس نے اپنے اس لیٹر کو کاغذ کو رکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اب اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذور وحی کے پتہ چل گیا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا ہے. آپ نے حضرت علی اور دوسرے بعض صحابہ کو بھیجا اور نشانی بتا دی کہ ایک عورت تمہیں راستے ملے گی, اونٹ پہ بیٹھی ہوگی, اس کے اونٹ پر پانی کا برتن رکھا ہوگا اور اس کے بدن میں چھوٹا سا کاغذ ہوگا, اس کو لے کر آؤ. یہ حضرات تیزی کے ساتھ گئے اور وہاں جا کر اس کو پکڑا. اس عورت نے منع کیا, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, میرا سامان دیکھ لو, میرا جو کچھ ہے تمہارے سامنے, کہا نہیں تجھے دینا پڑے گا. جب بہت دھمکایا بہت ڈرایا بہت ڈرایا اس نے باغ کھول کر وہ کاغذ دیا جو مدینے میں رہنے والے صحابی ایمان والے حضرت حاتم بن بلتہ انہوں نے کفار مکہ کے سامنے یہاں کے راز کو لکھ دیا تھا. یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, ایک بہت بڑی غلطی تھی جو ان سے ہو گئی. اب جب یہ بات آئی صحابہ کے سامنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں ان کی گردن اڑا دوں. یہ سارا پلان ظاہر ہو رہا تھا, ہمارے سارے ارادے ظاہر ہو رہے تھے, خطرہ پیش آ سکتا تھا, تو آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں. ایک بہت بڑی غلطی, ایک ایسی غلطی کہ جس غلطی کا نقصان پرسنل ایک انسان کو نہیں تھا, پورے سماج پورے معاشرے پورے تمام لوگوں کو اس کا نقصان پہنچ سکتا تھا. مگر اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع بھی کیا اور حاتم بن بلتہ کی جو قربانی تھی جو ان کا ایمانی واقعہ تھا جو ان کے اندر خوبی تھی, فرمایا عمر تم ان کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو, نہیں دیکھتے اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے, اس کی یہ قربانی کو دیکھو, اس کی دفاع کشی کو دیکھو, اس کی محنت کو دیکھو, دین کے واسطے اس کی نصرت کو دیکھو. تو آپ نے تمام صحابہ کرام کے مزاج کو عمر فاروق کے ارادے کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ دیکھو غلطی یقیناً ہوئی ہے مگر اس کے باوجود تمہیں اس غلطی کو زبان سے نہیں دہرانا بلکہ اس کی خوبی کو سامنے رکھنا. یہ ایک بہترین سا اسلامی معاشرہ خاندانی ماحول سماجی ماحول کو بنانے کا آپ نے طریقہ بتا دیا کہ زندگی میں کوئی بھی انسان اگر کسی کے اندر کوئی خرابی نظر آتی ہے اس کے بجائے اس کی تو خوبی کو نگاہ رکھ. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات آگے ارشاد فرمائی, المؤمن مرآۃ المؤمن, مؤمن ایک مؤمن کے لیے آئینہ کی طرح ہے, کانچ اور شیشے کی طرح ہے. جس طرح ایک کانچ ایک شیشہ آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس خوبی ایک مسلمان کا چہرہ دوسرے مسلمان کے لیے کانچ اور شیشے کی طرح ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی بہترین انداز ایک سمجھایا ہے, اچھے معاشرے اچھی زندگی کے لیے آپ نے بہترین اصول بتا دیا کہ اگر کسی میں عیب نظر آ گیا تو تم اپنے بھائی کے لیے کانچ اور شیشے کی طرح ہو. کانچ کا کام یہ ہے کہ جب آپ کانچ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کے چہرے کے عیب کو اور چہرے پہ پڑے ہوئے داغ دھبے کو اور چہرے پہ پڑے ہوئے کچھ چیزوں کو آپ کو بتا دے گا. تو کانچ کا کام کہ آپ کے عیب کو بتائے گا اور دوسرا کام اتنی دیر تک ہی بتائے گا جتنی دیر تک آپ اس کے سامنے ہیں. اگر آپ اس سے ہٹ گئے تو پھر کانچ آپ کی تصویر کو ہٹا دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہٹ گئے آپ ہٹ گئے اور آپ کی اس عیب کو شیشے نے محفوظ رکھا ہو ایسا نہیں ہوتا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بہترین انداز میں سمجھایا کہ جب تم کانچ کے سامنے جاتے ہو تیرا عیب تجھ کو ہی بتاتا ہے, نمبر دو کسی اور کو نہیں بتاتا, نمبر تین تم اس کے سامنے سے ہٹ جاتے ہو تو پھر تم آئے عیب کو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا بلکہ جھلا دیتا ہے. اسی طرح ایک مومن کی شان کہ اگر کسی انسان کی کوئی عیب نظر آتی جائے تو آپ اس کے سامنے کہیے اور اتنے ہی کہیے جتنا اس کے اندر عیب ہے, پھر اس کے بعد اپنے ذہن و دماغ سے اس کے عیب کو مٹا دیجیے, ختم کر دیجیے, تاکہ اس بندے کو کسی طرح کا خطرہ نہ ہو. ایک مومن کو آپ نے دوسرے مومن کے لیے آئینہ اور کانچ قرار دیا, یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے عیب کو اپنے دل میں نہ رکھے, اپنی زبان پہ نہ رکھے, اپنی آنکھوں میں نہ رکھے, بلکہ مومن دوسرے انسان کی کسی نہ کسی خوبی کو, اس کی کسی اچھی خصلت کو اپنی نگاہوں میں رکھے. تو پہلی بات, اچھی زندگی, اچھا معاشرہ, اچھی لائف کے لیے کہ کسی نہ کسی انسان کی خوبی کو سامنے رکھو. پھر قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اسا ان تکرہوا شیئا, سنو جس انسان سے تمہاری دوستی ہے, جس انسان کے ساتھ تم سفر کر رہے ہو, جس انسان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں پسند نہ ہو. اسا ان تکرہوا شیئا, ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو, مگر ہو سکتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے, لاسٹ اسٹیج کے اعتبار سے, نتیجے کے اعتبار سے اسی میں تمہارے واسطے خیر ہو جائے. اس لیے کسی انسان کی کسی عیب کو سامنے رکھتے ہوئے رنجیدہ ہو جانا, بدظن ہو جانا, حقیر سمجھ لینا, یہ شریعت کا اصول نہیں ہے. تو پہلی چیز کہ انسان کی خوبی پر نظر رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو عیب ہم کو پتہ چل گیا اس میں یہ عیب ہے, یہ عیب ہے, تو اس کو اپنی زبان سے دہرانا, اس کو غیبت بنا دیا, یہ غیبت ہے, انہیں حق نہیں ہے, میرا بندہ ہے, میرے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے, میرے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے, میرے ہاتھ میں اس کی پنجی ہے, میں چاہوں تو اسے بادشاہ بناؤں, میں چاہوں اسے فقیر بناؤں, میں چاہوں زندہ رکھوں, میں چاہوں اس کو مردہ بنا دوں, میرا بندہ ہے, میرا سارا اختیار چلتا ہے, میری نسبت ہے. اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو تم بیان نہیں کر سکتے اپنی زبان سے. اگر تم نے کسی کے عیب کو, اس کے کسی خامی کو اپنی زبان سے بیان کیا تو یاد رکھو یہ میری نگاہ میں غیبت ہے. اور غیبت کے بارے میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا, یہ غیبت یہ زنا سے بدتر. جس طرح زانی اپنے زنا کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا, فرشتے اور اللہ کی نگاہ میں گر جاتا, جیسے اس کی لعنت و پھٹکار پڑتی, جیسے اس کی نحوست پڑتی ہے, اسی طرح یاد رکھو تم اگر غیبت کرو گے کسی بھائی کی اور اس کے عیب کو اگر تم بیان کرو گے تو تم بھی اللہ کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں گر جاؤ گے. اس غیبت کی نحوست, اس غیبت کی بدبختی, بد نصیبی تیرے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے تم کسی کی غیبت نہ کرو. اب دیکھیں اگر کہ ہم میں سے ہر ایمان والا ایک دوسرے ایمان والے کے ساتھ اس طرح سے مطمئن ہو جائے کہ ہمارے اندر عیب ضرور ہے, کمی کو تاہر ہمارے اندر ضرور ہے, مگر ہمارا کوئی پڑوسی, ہمارا کوئی دوستار, ہمارا کوئی ساتھی ہمارے عیب کو زبان سے نہیں کہے گا, اگر کہنا بھی ہوگا تو مجھ سے ہی کہے گا. اگر یہ اطمینان ہر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہو جائے تو کوئی انسان کسی انسان سے خطرہ محسوس نہیں کر سکتا. آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو, ہم اپنی خوشیوں کو, ہم اپنی کامیابی کو, ہم اپنے اچھے منصوبے کو, ہم اپنے اچھے ارادے کو بھی پڑوسی سے چھپاتے ہیں کہ کہیں اس کو پتا چل گیا تو وہ آڑے آ جائے گا, روڑے ڈال دے گا, نقصان پہنچا دے گا. یہ معاشرہ کیوں بگڑا؟ اس لیے کہ جو معاشرے میں اچھے معاشرے کے لیے ہم کو جو اصول اور ہم کو جو طریقہ دیا گیا, وہ طریقہ اور وہ اصول ہم نے نہیں اپنائے. پہلا اصول اور پہلا طریقہ تھا کہ ہم انسان کی خوبی کو اپنی زبان پہ لائیں, اور دوسرا طریقہ کہ ہم اپنی زبان سے کسی انسان کی عیب کو, کسی انسان کی خرابی کو, اس کے کسی گناہ کو اپنی زبان سے نہ دہرائیں, کیونکہ یہ غیبت. جنہیں نے بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی زمانہ تھا. ابتدائی زمانے میں ایک فقیر جو ہے ٹھٹھا ٹھٹا فقیر تندرست فقیر دروازے پر آ گیا اور اس نے کچھ مانگا. جنہیں نے بغدادی اس وقت بالکل جوان سے تھے, دیکھ دیا انہوں نے مگر زبان سے کچھ کہہ بھی دیا, شرم نہیں آتی ایسے ہٹے کٹے جوان ہو اور یہ مانگنے آیا. حالانکہ خبر نہیں کہ بیچارہ اندر سے کتنا مجبور تھا, کیسا بے کس تھا, اس کے گھر میں کیا پریشانی, کہہ تو دیا. رات میں خواب میں دیکھا کوئی بندہ آیا اور تشت لے کر آیا اور تشت کو اوپر سے ڈھانپے ہوا ہے. کہا یہ کیا؟ کہا آپ کے پاس کسی نے آپ کے پاس گفٹ رکھ دیا بھیجا ہے. جب اسے کھولا تو دیکھا کہ چھوٹا سا سور کا بچہ, چھوٹا سا خنزیر کا بچہ, مرا ہوا سور کا بچہ رکھا ہوا. اب تیش میں آ گئے, جلال میں آ گئے, شرم نہیں آتی یعنی آپ ہی کے لیے بھیجا ہے, شرم نہیں آتی میرے پاس لے کر آئے ہو یعنی آپ ہی کے لیے آئے. ارے یہ حرام در حرام ہے, یہ تو حرام در حرام ہے, یہ خنزیر کیوں لے کر آئے؟ تو بندے نے خواب میں کیا کہا, اچھا اس سے بڑا حرام دل میں کھایا وہ کچھ نہیں ہوا. میں نے کیا کھایا؟ کہا وہ جو بندہ جا رہا تھا اپنی زبان سے آپ نے اس کے عیب کو جو دہرایا, اس کو آپ نے اپنی زبان سے جو سنایا, اس کے دل کو جو آپ نے دکھلایا, یہ حرام کھانے سے کہیں زیادہ وہ سنگین تھا, اس کو آپ کو خیال نہیں آیا, اس کا آپ کو خیال آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اب میری آنکھ کھل گئی کہ اللہ اکبر, کسی مومن کو ایسی بات کہنا, زبان سے ایسا کچھ کہہ دینا جس سے اس کا دل دکھ جائے, دل آزاری ہو جائے, اس کے عیب کو گنا کر اس انسان کو تانا دینا, یہ کسی طرح درست نہیں ہے. میری آنکھ کھلی اور پھر میں نے توبہ کر لیا, جب آئندہ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. تو یاد رکھو میرے دوستو, یہ ذکر, یہ اذکار, یہ مجلسیں, یہ اصلاحی مجلسیں, اس کا مقصد, یہ دعوت و تبلیغ, اس کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف چند اعمال کر لیں, نہیں, اس کا مقصد اپنی پوری زندگی جو سنت کے سانچے میں لانا, ایک پاکیزہ, ایک صاف ستھرا, ایک شریعت کے دائرے میں رہتا ہوا, ایک بہترین سا معاشرہ, ایک بہترین سا پاکیزہ سا سماج بنانا ہے جس میں انسانوں کی خوبی پہ نظر رکھنا, عیب کو اپنی زبان سے نہ دہرانا. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ اگر کسی انسان سے کوئی تکلیف تم کو پہنچ جائے, کسی انسان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف پہنچنے پر صبر و تحمل کر لینا, صبر کر لینا, برداشت کر لینا, اپنے دل کو کشادہ بنا لینا. ٹھیک ہے بھائی, اس کی گاڑی سے ذرا میری گاڑی کو ٹھیس لگ گئی, بیچارے سے ہو گیا, یا ہمارے پڑوسی سے کچھ غلطی ہو گئی, یا ہمارے بڑے یا چھوٹے سے کچھ ہو گیا, یا بیوی سمجھے کہ میرے شوہر سے کچھ ہو گیا, بیٹا باپ سمجھے بیٹا سے کچھ ہو گیا, بیٹا سمجھے بھائی سے کچھ ہو گیا. اس طرح سے انسان صبر و تحمل کا معاملہ کرے, اپنے دل کو کشادہ کرے. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی اعمال ہیں, ہر عمل کا اللہ نے اجر و ثواب متعین کیا, مگر صبر, تحمل, درگزر, دل کا کشادہ رکھنا, اپنے دل کو بڑا رکھنا اور ایسی تکلیفوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دینا اور اس کو اپنا لینا, یہ صبر, یہ تحمل, یہ حلم, یہ بردباری, یہ برداشت کرنا, فرماتے ہیں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت اس پر بے پناہ انسان کو اجر و ثواب عطا کرتے, بے پناہ اجر و ثواب عطا کرتے. اور آج ہو یہ رہا, کہیں بھی چلے جائیں, کاروبار میں رہنے والے, خاندان میں رہنے والے, گھر میں رہنے والے, بھائی بھائی کا معاملہ, کہیں بھی کچھ ہو جائے, آدمی خوب خرچ کرے گا ایک دوسرے پر, لیکن جہاں اپنی ناک کٹنے کی بات آئی, اور جہاں کبھی کسی نے کوئی کڑوی کسائی نہیں کہی, جہاں کسی نے کڑوی کسائی نہیں کہی, وہاں پر صبر کر جانا, اپنی ذلت ہم سمجھتے ہیں, اپنا عزت ہم سمجھتے ہیں, اپنی ناک کا نیچے ہونا سمجھتے ہیں. نہیں نہیں, ہونا یہ چاہیے کہ صبر ہو, تحمل ہو, حلم ہو, بردباری ہو, برداشت کی طاقت ہو, سرداشت کی قوت ہو، یہ چیزیں انسان میں اگر ہوتی ہیں تو پھر ہمیشہ گھر کا ماحول، خاندان کا ماحول، معاشرے اور سوسائٹی کا ماحول، ایک جگہ رہ کر کاروبار کرنے والوں کا ماحول، جو طبقہ ہے اس طبقے کے اندر ایک بہت بہترین سا ماحول بنتا ہے، جبکہ صبر ہو، تحمل ہو، کسی ساتھی سے پیسے زیادہ خرچ ہو گئے، کسی نے کچھ گاڑی لے کر گیا، اس سے کچھ گاڑی ٹوٹ گیا، کچھ بھی معاملہ ہو جائے، تو آدمی ذرا اللہ کی رضا کے لیے صبر و تحمل کرے گا تو فوری طور پر اسے لگے گا کہ میری ناک کٹ گئی، فوری طور پر اسے لگے گا کہ میرا نقصان ہو گیا، مگر اللہ رب العزت اس صبر اور تحمل پر کسی نہ کسی اور راستے سے اللہ اسے اتنا دیں گے کہ اس بندے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس صبر اور تحمل پر ہمیں اتنا ملا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا تیسرا اصول کہ ہم جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، صبر بھی ہو، تحمل بھی ہو، برداشت کی طاقت و قوت بھی ہو، اور چوتھی چیز ہے عقل درگزر، معاف کر دینا، ایک ہے ضبط کر لینا اور ایک ہے معاف کر دینا، فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ اللہ کی شان بھی ہے کہ اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جو پاک پروردگار بندوں کے گناہوں کو، بندوں کی لذیشوں کو، بندے کی کوتاہی کو معاف کرتا ہے، وہی پاک پروردگار چوتھا اصول زندگی گزارنے کا فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، اگر باپ ہے بیٹے کو معاف کرے، شوہر ہے بیوی کو معاف کرے، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کو معاف کرے، بڑی بہن ہے چھوٹی بہن کو معاف کرے، ماں ہے اپنی بیٹی کو معاف کرے، ساس ہے اپنے بہو کو معاف کرے، اگر ہر کوئی میں ایک دوسرے کے معاف کرنے کا جذبہ اور دل سے اس بات کو نکال کر اسے اپنے سینے اپنے دل سے لگانے کا جذبہ اگر ہوگا تو یاد رکھیں کہ وہی معاشرہ بہترین سا معاشرہ بنتا ہے۔ تو چوتھا اصول زندگی گزارنے کا، چوتھا اصول زندگی گزارنے کا عقل اور درگزر، اور پانچواں اصول نرم کلام، زبان کی نرم، زبان کی نرم، نرم کلام، بہترین بات، ایسی بات آپ اپنے دل کی بات کہیں، اپنے دل کی بات کہیں مگر بات کا انداز پیارا ہو، بات کا انداز دلوں کو چھونے والا ہو، دل میں نفرت ڈالنے والا، دلوں میں دوری پیدا کرنے والا، دلوں کو کھرچنے والا انداز نہ ہو۔ انسان جب حسین انداز سے بات کرتا ہے، نرم انداز سے بات کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کتنا ہی سخت ہو اس کو نرم کر دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ باپ ہیں تو اپنے بیٹے کو ہر بات کہیے مگر بات کرنے کا انداز زیادہ تر سختی کا نہ ہو، زیادہ تر سختی کا نہ ہو، سخت جملے نہ ہو، ایسی چیزیں نہ ہو جو اس کی عزت کو، جو اس کی پرسنالٹی کو، جو اس کی حیثیت کو ڈاؤن کر دیتی ہو۔ اسی کے ساتھ ایک بچہ ہے اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، اس کا باپ سختی سے ڈانٹ رہا ہے، ظاہر بات وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان ساتھیوں کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، نہیں بلکہ نرم کلامی کے ساتھ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹا تم کیا ہو، مجھے کیا بننا ہے، مجھے کہاں تک آگے جانا ہے، آپ یہ سب کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ نقصان میں آئیں گے، آپ کی ترقی رک جائے گی۔ ایک محبت بھرا، ایک نرمی کے ساتھ، ایک پیار کے ساتھ، ایک شفقت کے ساتھ اپنی اولادوں کی غلطیوں کو بتانا بھی ہے مگر انداز اس کا پیار کا ہونا چاہیے، اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ انسان جب کوئی بات اچھے انداز میں کہتا ہے تو بات وہی ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اپنے ملک کے بہت سارے نجومیوں کو، ستارہ دیکھنے والے نجومیوں کو اس نے بلایا، اس نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے، اس سپنے کی تعبیر بتاؤ۔ تو کئی ایک نے ایسا بتایا کہ بادشاہ یہ خواب خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک اور بھیانک ہے۔ کہ کیا؟ خواب یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے سارے بچے مر جائیں، آپ کی بیوی مر جائے۔ تو بادشاہ بڑا تیش ہے کہ اس نے کتنا غلط تعبیر مجھے بتائی کہ آپ کی زندگی میں ہی آپ کے بچے مر جائیں گے، سب بچے مر جائیں گے، بیوی بھی مر جائے گی، کیا مطلب ہوا تم اکیلے رہ جاؤ گے؟ ایک نجومی کو بلایا، بادشاہ کا اس نے گردن اڑا دی، پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی تعبیر بتائی، اس نے اس کے گردن کو اڑا دیا، پھر تیسرے کو بلایا، اس کی گردن اڑا دی. ایک بڑے میاں تھے
ان کو بلایا,
کیا ہے اس کی تعریف, میں نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلمان یہ خواب تو بہت اچھا ہے, یہ خواب تو بہت اچھا ہے. کیا اس خواب کی تعبیر؟ بھائی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ کی بادشاہت بہت لمبے زمانے تک چلے گی, آپ کی بادشاہت بہت لمبے زمانے تک چلے گی, بہت سارے لوگ دنیا سے چلے بھی جائیں گے آپ کی بادشاہت باقی رہے گی. اس میں تو آپ کے بادشاہت کے بہت لمبے ہونے کی بشارت ہے, یہ تو بہت اچھا خواب. اب دیکھیے جب بہت لمبی اس کی زندگی ہوگی تو اسی درمیان میں بہت سے لوگ گزر بھی تو جائیں گے, تو بادشاہ اس نجومی نے اس انسان نے بات وہی کہی کہ تم لمبی زندگی پانے والے ہو, اتنی لمبی زندگی کہ بہت سے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے. بات وہی ہے, انداز بدلا ہوا ہے. اس بدلے ہوئے انداز پر بادشاہ نے اس کو نام دیا, اس کو لباس دیا, اس کو پوشاک دیا. اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا انداز, باتوں کا انداز اگر نرم ہو جائے, باتوں کا انداز اگر نرم ہو جائے تو باتوں کی نرمی اور زبان کی نرمی سے باتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اس سے انسان کے دلوں کو جیت لے. اسی لیے ایک منافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ فلاں جو ہے اس کے کچھ ایسے اوصاف بیان کیے جس سے پتہ چل جائے کہ منافق ہے. لیکن جب وہ آیا آپ کے پاس بیٹھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی سے بات کی, بڑی محبت سے بات کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ نے کہ وہ تو منافق تھا. تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے کب سخت کلام پایا, تم نے مجھے کب سخت کلام پایا, میں کبھی سخت کلامی تو کرتا نہیں. کوئی بھی ہو کتنے ہی عیب کا نفاق کا اس کے اندر مادہ پایا جاتا ہو, مجھے تم نے کب پایا. اس سے اندازہ لگائیے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے, خاندان میں رہنے کے لیے, گھر میں رہنے کے لیے, اپنی پرائیویٹ لائف ہو یا سماجی لائف ہو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کا کتنا اچھا سا اصول بتا دیا کہ نرم کلامی ہو, زبان کے اندر نرمی ہو. اور چھٹی خوبی اور آخری خوبی, ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے آخری خوبی یہ ہے کہ انسان میں حسن سلوک کا مادہ ہو, ایک دوسرے انسان کو فائدہ پہنچانا. بیٹا ہے تو اپنے باپ کو خدمت کے ذریعے, بیٹا ہے تو اپنے باپ کو خدمت کے ذریعے یہ فائدہ پہنچانا چاہیے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی, خاندان کا بڑا ہے تو چھوٹے انسان کو, چھوٹا ہے تو دوسرے کو, پڑوسی ہے تو پڑوسی کو, اجنبی ہے تو کسی اجنبی کو, مسافر ہے تو دوسرے مسافر کے ساتھ مدد کا, نصرت کا, فائدہ پہنچانے کا, راحت رسانے کا مادہ اگر انسان میں آ جائے تو ہر انسان یہ چاہے کہ میری ذات سے دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں نقصان پہنچ جائے, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں راحت کے بجائے دشواری اور تکلیف پہنچ جائے, میں اس کو برداشت کر لوں گا مگر اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا. اس کو کہتے ہیں حسن سلوک. اس حسن سلوک کے لیے جگر کو کشادہ بھی کرنا پڑے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی, سنیے ذرا غور سے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جو ہر دم کتابوں میں ہی رہتے تھے, ہر دم پڑھنا پڑھانا ہی رہتا تھا, یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی. کہ ہر دم ان کا کام پڑھنا, اس کے سوا ان کے سامنے کچھ تھا ہی نہیں. خود فرماتے ہیں میں نے اپنی اس عملی سے 2000 کتابیں لکھی, 2000 کتابیں, اور میں نے اپنی آنکھوں سے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں. 20,000 کتابیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں اور ان سے 2000 کتابیں لکھی ہیں. کسی میں ان کی زندگی گزر گئی, انہوں نے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں بال بچوں کی اور بیوی کی کوئی حق ادا کروں, ان کا نفقہ دیا کروں. لیکن اللہ کا خوف دیکھیے کتنا تھا. جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس زمانے میں لکڑی کا قلم چلتا تھا, اس لکڑی کے قلم سے کو بناتے تھے نا, لکھتے لکھتے وہ کھنچ جاتا ہے اس کو بناتے تھے. اس کا جو تراشا تھا وہ تراشا وہ جمع رکھتے تھے, تراشا جمع رکھتے تھے. جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا غسل جنازہ دیا جائے اور میرے غسل کا پانی گرم کیا جائے تو دوسری لکڑیوں سے میرا پانی گرم نہ کرنا, بلکہ کتابوں کے لکھنے کے لیے احادیث اور کتابوں کے لکھنے کے لیے میرے قلم کا جو تراشا ہے اسی تراشے سے میرے غسل کا پانی گرم کرنا. امید ہے کہ جس پانی سے اس تراشے سے میرے پانی کو گرم کرو اور اسی گرم پانی سے میرے غسل دو گے تو ہو سکتا ہے, مجھے امید ہے کہ اللہ اس تراشے کی برکت سے مجھے غسل جنازہ دیتے ہی میرے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا. صرف اس زمانے کے اعتبار سے ایک بات کہی ہے, یہ فرمایا ہے کہ بسا اوقات کبھی کبھی آدمی اپنے خاندان کے ساتھ اپنوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ادھر سے کچھ زیادہ ہی خراب آتا ہے, رزلٹ اس کا زیادہ ہی خراب آتا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا انسان اپنے خاندان کے ساتھ اپنے فلاں کے ساتھ اپنے فلاں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا, مدد کرتا رہا, یہ کیا, مصیبت کی گھڑیوں میں کام آیا, جب وہ تھوڑا اوپر اٹھایا تو وہی ہمیں نظر دکھانے لگا, وہی آنکھیں دکھانے لگا, وہی ہمارے شکوے کرنے لگے. یہ ہوتا ہے. تو ہم نے جب اس کو پڑھا تو میں نے کہا اچھا یہ 700 سال پہلے 600 سال پہلے کا جب یہ ماحول تھا تو آج کے ماحول میں اگر ایسا ہے کہ ایک بندہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور بعد میں چل کے اس کا رپلائی اس کا جواب جو ہے اچھا نہیں بلکہ کڑوا ہی آتا ہے تو اس زمانے میں اگر ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی کشادہ ضروری, انسان کی کشادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے دل کو کشادہ بنائے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا جذبہ رکھتا رہے. یہ 6 اصول, یہ 6 باتیں اگر ہر انسان میں کسی نہ کسی درجے میں آ جائے تو معاشرہ سلامتی کا, امن کا, عافیت کا, ایک دوسرے سے محبت کا معاشرہ گہوارہ بن جائے گا. آخری بات سنیے, خلفائے راشدین کے گزرنے کے بعد, خلفائے راشدین کے گزرنے کے بعد بنو امیہ کا دور شروع ہوا جنہوں نے حکومت کی, اور بنو امیہ کے بعد, بنو امیہ نے تقریباً 90 سال تک حکومت کی. بنو امیہ کے بعد یہ خاندان ہے بنو امیہ, بنو امیہ خاندان کے بعد دوسرا خاندان آیا جس کا نام بنو عباسیہ ہے. یہ بنو عباسیہ نے تقریباً 600 سال تک حکومت کی, 600 سال تک حکومت کی ہے بنو عباسیہ نے. لیکن جب شروع میں بنو امیہ ان کی حکومت تھی تو دونوں خاندان تھے اور خاندان میں چکمک ہوتی ہے, تو خاندان بنو امیہ کے بادشاہوں نے, وزیروں نے, گورنروں نے بنو عباسیہ خاندان پر بہت ظلم کیا, بے انتہا ظلم کیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بنو عباسیہ خاندان کے بوڑھے بوڑھوں کو بنو امیہ نے جیل میں ڈال دیا. اس زمانے کے جیل بھی ایسے نہیں ہوتے, بس ایک دیوار ہوتی تھی, اوپر سے چھت کا ہونا ضروری نہیں تھا. تو بنو عباسیہ بیچارے مجبور تھے, بے کس تھے, کچھ تھا نہیں ان کے پاس, تو ان کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ ہم بوڑھی عورتیں اس بادشاہ کے دربار میں جائیں اور ان کی عورتوں سے جا کر آگرہ کریں, ان کی عورتوں سے جا کر ذرا منت سماجت کریں کہ ہمارے بوڑھوں کو جیل میں ڈال دیا ہے, ذرا ان کو تم لوگ سفارش کرو کہ بادشاہ اور اس کا وزیر جو ہے ان کو رہا کر دیں. چنانچہ کچھ عورتیں گئی, اس میں خیرزان نام کی ایک بالکل جوان کم عمر وہ بھی تھی. جب وہ پہنچی وہاں بادشاہ کے دربار میں تو وہاں ایک ملکہ تھی جو بادشاہ کی بہن تھی. وہ بادشاہ کی بہن نے پوچھا کیسے آنا ہوا, تو ایک نشہ سا تھا ذہن پر, بڑائی تھی, عجب تھا, کبر تھا اور گھمنڈ سے بالکل گھمنڈ کا نشہ چڑھا ہوا تھا کہ ہم شاہی دربار میں رہنے والی ہیں. جیسے اس نے کہا کہ ہمارے خاندان کے بوڑھوں کو آپ کے بادشاہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے, ہم اس کے لیے دہائی لے کر آئے ہیں کہ آپ ان بوڑھوں کو چھوڑ دیجئے, تو جو بالکل جوان عمر بادشاہ کی بہن تھی سب سے پہلے وہی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے ڈانٹتے ہوئے, کپٹتے ہوئے, جھڑکتے ہوئے اور سخت سے سخت بول بولتے ہوئے ان عورتوں کو دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر رکھا. ایک بڑائی سے ایک نشہ تھا. اللہ اکبر, پروردگار کبھی کسی بے کس کسی مجبور کے سامنے نشہ اللہ کو پسند نہیں آتا. ہم اپنی جوانی کے عالم میں اپنے باپ کے سامنے اپنی جوانی کا نشہ دکھا دیں, اپنی آنکھوں کا خمار دکھا دیں, اپنی گرم آنکھیں اپنے والدین کو دکھا دیں,
اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا. بوڑھا باپ ایک کمزور جیسا ہے, بوڑھا باپ ایک کمزور جیسا ہے, بیوی ایک کمزور جیسی عورت. اگر ہم نے اس کے دل کو توڑا, اگر ہم نے اس کے دل کو توڑا, کسی باپ کے دل کو دکھایا, ہم نے ان کے آنکھوں کے سامنے ہم نے اپنی آنکھیں سرخ کر کے دکھائی, اللہ کو کبھی پسند نہیں آتا. پروردگار کو اس شاہی دربار میں رہنے والی اس عورت کا یہ بول, اس کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا. کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے رہتے رہتے ایک دم سے اللہ کی شان ہے, پروردگار لمحوں میں کسی کو بادشاہ بنا دیں اور لمحوں میں اللہ تعالیٰ روٹی کا محتاج بنا دیں. چنانچہ ایک ہلکا سا ایک زمانہ گزرا, 10-15 سال کا زمانہ گزرا, ایک ایسا انقلاب آیا, ایک ایسا زوال آیا, ایک ایسے حالات اور مشکلات پیدا ہو گئے کہ بنو امیہ کی ساری حکومت ختم ہو گئی, ساری حکومت ختم ہو گئی, ٹوٹ گئی حکومت. اور پھر اللہ کی شان یہی بنو عباسیہ میں اللہ نے بادشاہت دے دی. اب جب بنو عباسیہ میں بادشاہت آ گئی, کچھ زمانہ گزر گیا اور چلتے بادشاہت کا زمانہ پھیلتا چلا گیا, تو ہارون رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے. ہارون رشید کے والد کا نام تھا مہدی. اس مہدی کی شادی ہو گئی تھی خیرزان کے ساتھ, وہی خیرزان جو بالکل کم عمری میں 10-12-15 سال کی عمر میں گئی تھی بنو عباسیہ کے گھر پر دہائی لے کر کے بوڑھوں کو چھوڑ دو. اب وہ اس کی بیوی بن گئی. وہ اپنے شاہی محل میں تھی کہ اس کی خادمہ باہر سے اندر آئی اور اس نے کہا کہ آپ کے دربار میں, آپ کے دروازے پر ایک عورت کھڑی ہے جو چڑیل جیسی معلوم ہوتی ہے, اس کے بال میں جاٹ پڑے گئے ہیں, بال جو ہیں نہ نہانے سے, تیل نہ لگانے سے بال جو ہیں مڑ گئے ہیں, سب ایک دوسرے سے مل گئے ہیں, جاٹ پڑ گئے ہیں, بال میں چوئی پڑے ہوئے ہیں, کپڑا نہایت گندا ہے, بدن سے بدبو آ رہی ہے اور بالکل چہرہ اس کا اترا ہوا ہے, بہت بے کسی اور بہت ہی زیادہ بے کسی اور بے سہارا عورت معلوم ہوتی ہے, آپ سے ملنا چاہتی ہوں. خیرزان نے کہا اسے بلاؤں, جلدی بلاؤں, کون ہے, مصیبت کی ماری ہے, اسے جلدی بلاؤں. اب اسے جلدی سے بلایا, اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ کئی مہینے کئی ہفتے ہو گئے میں غسل نہیں کر پائی. کئی جو شاہی دربار میں رہنے والی ہو اسے تو ہر دن نہانا ہے, کئی ہفتے ہو گئے میں نہا نہیں سکی, نہ میرے گھر میں صابن ہے, نہ میں کپڑے بدل سکی اور کئی دن سے بھوکی ہوں, اور بس میری زندگی اس سے زیادہ ذلت والی زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی, میں آپ کے پاس آئی ہوں, آپ میری کچھ مدد کر دیں. تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل میں مدد کرتی ہوں, اسے دل بڑا کیا. جب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جو چاہو گی میں تمہیں دینے کو تیار ہوں, تو پھر اس عورت نے کہا کہ خیرزان تم نے مجھے پہچانا, تم نے مجھے پہچانا, کہنا پہچانا تو نہیں, تو کہا کہ آپ مجھے کچھ دو, اس سے پہلے پہلے میں آپ کو اپنی پہچان کراتی ہوں. کہ کیا ہے تمہاری پہچان؟ تو کہا کہ اچھا بنو امیہ کا جو آخری بادشاہ تھا, جو ہمارے خاندان کی حکومت ٹوٹ گئی, اس کا جو آخری بادشاہ تھا نام لیا, اس آخری بادشاہ کی میں بہن ہوں اور میری شادی ہو گئی تھی, آپ کا عمر تھی, آپ اپنے خاندان کی کچھ عورتوں کو لے کر میرے گھر پر آئی تھی, دربار میں آئی تھی, اور سب سے پہلے حکومت بادشاہت دولت کے نشے میں آ کر سب سے پہلے میں نے ہی آپ کو جھڑک دیا تھا, میں نے ہی آپ کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا, وہی میں گھمنڈ والی عورت ہوں جو آج اس حال میں میرے سامنے کھڑی ہوں. سنیے, جب یہ بات خیرزان نے سنی, یہ بات خیرزان نے سنی, ایک دم سے اس کو غصہ, ایک دم سے اس کا جواب چڑھ گیا, کیونکہ اس نے اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ جو ظلم, جو بدتمیزی اور جو انسلٹ اور بے حرمتی کا معاملہ اس نے دیکھا تھا, وہ سب یاد آ گیا کہ میں تو کم عمر تھی مگر میرے ساتھ میری نانی بھی تھی, میری دادی بھی تھی, میرے خاندان کی بری عورتیں بھی تھیں, اور سب کو تم نے دھکے دے کر نکال دیا تھا اور تم میرے پاس آ گئی ہو. ایک فوری طور پر ایک تکلیف یاد آ گئی, تو اس نے جھڑک دیا اور کہا کہ میں تیرے ساتھ کسی مدد کا معاملہ نہیں کر سکتی ہو, مجھے شرم نہیں آئی تو میرے گھر پر آ گئی ہو, تم نے کیا کیا تھا میری نانی کے ساتھ, میری دادی کے ساتھ, میرے بہن کے ساتھ, میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا اور کس منہ کو لے کر تم یہاں تک آ گئی. ایک جذباتی بات آ گئی, تو اس عورت نے کہا کہ خیرزان تم جو میرے ساتھ برتاؤ کرو تجھے حق ہے, مگر میں یہ کہتے بھی جا رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں نے تم کو جھڑک کے پھینک دیا تھا, جس طرح ہم نے تجھے اپنے دروازے سے نکال دیا تھا, اور آج اس کی سزا میں دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ ایسا کرو تو وہ خدا جو آج مجھے یہ دن دکھا رہا ہے وہی خدا تجھے بھی تم یہ دن دکھا سکتا ہے. جب یہ بات کہی تو فوراً خیزان متنبہ ہو گئے، اس نے کہا نانا بالکل بات تم نے صحیح کہی ہے، مجھے فوری طور پر تھوڑی دیر کے لیے میں جذبات میں آ گئی تھی، آؤ. اس کو اپنی جگہ پہ بیٹھایا اور یہ کہا، اتنی ہوشمند عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو میں نے تجھے ڈانٹ ٹپڑ دیا ہے، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میرے شوہر مہدی نے میرے نام دو مکان کیے ہوئے ہیں، اب آج سے ایک مکان میرا رہے گا اور ایک مکان تیرا رہے گا، وہ مکان میں نے تجھے ہبا کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نے راضی کر دیا. میرے دوستوں جوانوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس عورت نے خیرزان اس کی بوڑھی نانیوں اور دادیوں کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا تھا، اسی خیرزان نے حسن سلوک کی، مدد کی، اپو درگزر کی، معافی کی، اپنانے کی ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو تاریخ لکھی گئی ہے اس تاریخ میں خیرزان کا یہ واقعہ سنہرے حروف سے لکھا گیا. اس سے پتا چلا کہ انسان ہے کتنے دنوں کا، کتنے سال کی ہماری آپ کی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی میں ہمیں اپنے دل کو کشادہ رکھنا، اپنے دلوں کو بڑا رکھنا اور اپنے دل کے اندر ہر ایک کو اپنانا، ہر ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرنا، یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور اسی سے معاشرہ، بہتر سے بہتر معاشرہ بنتا ہے، اچھا سے اچھا ماحول بنتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف اس لباس میں آ جائیں، غور سے سنیں میری باتوں کو، ہم اور آپ اس لباس میں آ جائیں، ہمارے سروں پہ ٹوپی ہو، ہمارے چہرے پر پیارے آقا کی سنت، ہم علماء اور صلحاء اور صحابہ اور نبی کے لباس میں ہوں، ہمارے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے ہوں، لیکن ہماری زبان درست نہ ہو، ہمارا انداز درست نہ ہو، ہمارے بولنے کا طور طریق درست نہ ہو، ہمارے والدین ہم سے خوش نہ رہیں، ہماری بیویاں ہم سے خوش نہ رہے، ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن نہ رہے، اور ہماری زبان پہ جو آئے ہم اپنی ناک کی عزت سمجھتے ہوئے اپنی زبان سے کہہ دیں، یاد رکھیں ہم نمازی تو ہیں مگر نماز کی حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم روزے دار تو ہیں مگر روزے کی حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے، ہم ذاکر اور تسبیح پڑھنے والے تو ہیں مگر ذکر اور تسبیح کی حقیقت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقت اگر ہوتی، نماز کی حقیقت اگر ہوتی، نماز کی حقیقت انسان میں فنائیت کو، انسان میں تواضع کو، انسان میں انتظاری کو، انسان کے اندر جھکنے کو سکھلاتا ہے. روزے کی حقیقت اگر ہمارے اندر ہوتی تو روزہ انسان کو قربانی سکھلاتا ہے، جذبات کو بٹھانا سکھلاتا ہے. اگر زکات اور صدقے کی حقیقت ہمارے اندر ہوتی تو زکات اور صدقہ ہمیں مٹنا سکھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ذاکر تو ہیں، نمازی تو ہیں، حاجی تو ہیں، داعی تو ہیں، معلم تو ہیں، مدرس تو ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ ہم بہترین انسان نہیں. فتاپور کا علاقہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے، آپ میں سے بہت سے جانتے ہیں، میں دیکھا بھی ہوگا، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ولیوں میں ایک درجہ آتا ہے صدیق کا، ولی میں ایک درجہ آتا ہے قطب، ابدال، غوث، ولیوں میں ایک درجہ ہے صدیق کا، فرماتے ہیں اگر مجھے پتا چلے کہ کسی صدیق کا انتقال ہو گیا، دنیا سے گزر گیا، اور مجھے ان کے دیکھنے کا موقع، ان کی زیارت کا موقع مجھے نہیں ملا، فرماتے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ کوئی انسان انسانیت کے سارے اصول کو اپناتا تھا، انسان انسانیت کے سارے اصول پہ چلتا تھا، معاشرے کی بہترین زندگی گزارنے کے طریقے پر عمل کرتا تھا، اگر وہ مر جائے اور میری ملاقات اس سے نہ ہو تو مجھے صدمہ ہوگا، مجھے افسوس ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ خانقاہ کے چشم و چراغ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور بہترین چشم و چراغ حضرت شاہ وسیع اللہ کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانیت اور معاشرہ اور زندگی گزارنے کے تمام اچھے طریقوں کو وہ اپناتا ہو، وہ انسان اس قابل ہے کہ ہم اس کے سامنے جا کے اس کی ملاقاتیں کریں، اس کے ساتھ جا کر بیٹھیں. میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کتنا بہترین سا اصول عطا فرمایا ہے، ان اصول کو اگر ہم اپنائیں تو ہم ایک اچھے سے بہترین سے انسان ہم بن جائیں گے. ہم دنیا سے اس حال میں جائیں گے کہ والدین خوش ہوں گے, بیویاں خوش ہوں گی, اولاد خوش ہوگی, پڑوسی خوش ہوں گے, بھائی خوش ہوں گے, بہنیں خوش ہوں گی, تمام تک انسان جب خوش ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد ہر ایک کے دل کی آواز ہوتی ہے بڑا اچھا انسان تھا, بڑا اچھا انسان تھا. آپ نے فرمایا وجبت الجنۃ, جنت اس کے واسطے واجب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ہر انسان صدق دل سے کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا انسان. اس کی ضرورت ہے. یہ ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں, اس کا منشا, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنے, کرنا تو ہے, یہ اللہ اللہ کرانے کا مقصد بھی دنوں کو بنانا ہے, اللہ اللہ کا ذکر کرانا یہ دنوں کو بنانا ہے, دنوں کو پاک و صاف کرنا ہے. مگر یہی مقصد کے ذکر کرنے اور زندگی کے باقی اصول اور رہن سہن کے باقی طور طریق ہماری زندگی میں نہ ہو, ایسا نہیں, ایسا بالکل نہیں. یاد رکھیں بعض بڑوں کا, بعض اکابر کا جملہ, بعض اکابر کا جملہ ہے کہ کبھی کبھی, ذرا غور سے سنیے گا, کبھی کبھی ہمارے مردوں کی زندگی, گھر کے مردوں کی زندگی عورتوں کے لیے دین میں رکاوٹ ہے, بلکہ دین کے لیے دین کی عظمت کی کمی کی دلیل. مردوں کی زندگی عورتوں کے واسطے نقصان بن جاتی ہے. ایک مرد جب دیکھو مسجد میں ہے, مصلے پر ہے, تسبیح میں ہے, مگر گھر جاتا ہے تو آپے سے باہر رہتا ہے, گھر جاتا ہے تو غصے میں رہتا ہے, گھر جاتا ہے تو سخت کلامی کرتا ہے. ارے بوڑھی عورت, ایک جوان عورت سوچی کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تسبیح پڑھے گا اس کا دماغ گرم رہے گا, یہی تو سوچے گی وہ تو گویا ہمارا مسجد پہ بیٹھنا, تسبیحوں کا پڑھنا, یا ایک ذکر و اذکار کرنا, یا خانقاہوں میں جانا, یا تسبیح لے کر گھومتے پھرتے رہنا, یا دین کے دعوت میں جانا, اور گھر کے اندر ہماری زبان ان کنٹرول, غصہ ان کنٹرول, وہ بیچاری کمزور عورت یہی سمجھے گی کہ شاید جو لوگ اس طرح سے رہتے ہیں وہ گرم مزاج رہتے ہیں, جو لوگ اس طرح رہتے ہیں وہ یا دین آزاری بھی کرتے ہیں, جو لوگ اس طرح رہتے ہیں وہ یا دوسرے انسانیت کا خیال نہیں کرتے. بلا دیکھو پینٹ شارٹ پہنتا ہے, داڑھی بھی نہیں رکھتا ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, مگر کتنے پریم اور محبت سے گھر میں رہتا ہے. تو عورت اس کو پسند کرے گی کس کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے. ہمارے پاس بڑوں نے لکھا ہے, اس لیے جو حضرت خانقاہ سے تعلق رکھتے ہوں, دعوت سے تعلق رکھتے ہوں, دین سے تعلق رکھتے ہوں, اپنا لباس, اپنی وضع, اپنی خطا, اپنا رہن سہن اسلامی بناتے ہو, ان کو دو قدم اور بھی آگے چل کر اپنی زبان کی نرمی کو اپنانا پڑے گا, اپنی زندگی کے اندر عقل و درگزر کو لانا ہوگا, دو قدم آگے بڑھ کر حلم اور تحمل اور صبر کو لانا پڑے گا, زبان کو غیبتوں سے بچانا پڑے گا, اپنے گھر میں اپنے گھر کے بڑوں کی چھوٹوں کی اچھائی کو اپنی زبان پہ لانا پڑے گا, تو جا کر ہماری یہ زندگی, ہماری زندگی ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعوت بن سکتی ہے. ہم اگر ذکر کریں گے ان کو شوق ہوگا کہ میں بھی ذکر کروں. اگر ہم ذکر پہ ذکر کرتے ہیں مگر ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے, دل دکھاتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بدگمانی ہو جائے گی کہ جہاں سے ذکر سیکھ کر آتے ہیں وہیں سے ذکر سیکھ کے ساتھ ساتھ سختی بھی سیکھ کر آتے ہیں. ان کو تربیت ہی ایسی ملتی ہے کہ سخت برتے رہنا, سخت کلامی کرنا, کی تجربہ پتھر سے گھر میں دینا, دوستوں کو دینا, یہ گویا ہماری طرز زندگی ایک غلط پیغام بنتی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ ذکر و اذکار, یہ کہا من اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, وہاں ذکر کا مطلب اطاعت, فرما برداری سے اعراض کیا. اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں وہ پاکیزہ زندگی عطا فرمائے جو پاکیزہ زندگی اللہ اس کے رسول حضرت فرشتہ ان کو پسند ہے. اللہ وہی زندگی ہمیں آپ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک طالب علم ماشاء اللہ مکمل قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کر رہے ہیں. جہاں قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوتا ہے, جہاں قرآن کریم کا حفظ مکمل ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے میرے دوست
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله لنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله وفقنا, الله وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا عليك من الأولى اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الليل وقهر الرجال اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم إني ضعيف فقب في رضاك ذوقي وخذ بناصيتي إلى الخير واجعل الإسلام القهار زائي يا أرحم الراحمين رب لا تجعلني بدعائك الشقية وكن بي رؤوفا رحيما يا أكرم الأكرمين یا حنان یا منان اے اللہ ہم بڑے گنہگار اللہ بڑے خطا کا اللہ بڑے سیاہ کا اللہ بڑے پاپی اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے کہ اللہ دن و رات گناہوں میں ڈوبا ہوا اللہ لمحہ گناہوں میں ڈوبا ہوا رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ گناہ کرتے کرتے پتھر سے زیادہ ہمارا دل سخت ہو چکا اللہ دل پتھر ہو چکا اے اللہ دل دل نہیں رہا پتھر کی سیل بن گیا اے کریم ماتا اپنا رحم فرما کر ہمارے دلوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دلوں میں رقت عطا فرما نرمی عطا فرما دے محبت عطا فرما دے شفقت عطا فرما دے اے کریم ماتا توازو ان کے ساری عطا فرما دے اے اللہ خدمت خلق کا جذبہ عطا فرما دے لوگوں کا ادب احترام عطا فرما دے چھوٹوں کی شفقت عطا فرما دے نرم کلامی عطا فرما دے اے کریم ماتا غیبت سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ حق کو در گزر عطا فرما میرا صبر و تحمل عطا فرما انسانیت کے اصول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ آج ہم اپنے غصے کی وجہ سے مولا بہت سی تباہی میں پڑے ہوئے ہیں بہت سے خیر و برکات سے محروم ہو چکے ہیں اے رب کریم ایسے خیر و برکات کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما دے غصے سے حفاظت فرما دے نرمی عطا فرما دے صبر عطا فرما دے تحمل عطا فرما دے چھوٹوں کو معاف کرنا سکھلا دے اے اللہ چھوٹوں کو معاف کرنا سکھلا دے اے غریب ماں کا چھوٹوں کو دل سے لگانا سکھلا دے دلوں میں جگہ دلانا سکھلا دے اے اللہ گھر کے لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ عطا فرما دے اللہ کسی بندے کی حق تلفی ہوتی ہو اللہ اس حق تلفی کو میرے مولا معاف فرما کر اے اللہ ہم سے کسی کی خوشی چھین جاتی ہو اللہ ایسی ہماری زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ایک انسان جو ایک مرتے ہوئے کتے کو میرے مولا خوش کر دیتا ہے مولا آپ اس کی مغفرت کر دیتے مولا ایک انسان کسی جانور کو زندہ کر دیتا ہے پانی پلا کر اللہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماں باپ کے دلوں کو خوش کرنے والا بنا دے بھائی بہن کے دل کو خوش کرنے والا بنا دے پڑوسی کے دل کو خوش کرنے والا بنا دے اولاد اور بیوی کے دل کو خوش کرنے والا بنا دے کہ اللہ ہمیں اپنی ہیٹھی سے اپنی بڑائی سے اپنے عجب سے اللہ اپنے کبر سے ہماری حفاظت فرما کر ہمارے گھروں کو میرے مولا جنت کا نمونہ بن میرا بہت سے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اللہ بہت سے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے اللہ اللہ ان آگوں کو ختم فرما دیجیے محبت کے پانی سے ختم فرما دیجیے اللہ محبت کا پانی عطا فرما کر ہر گھر میں الفت عطا فرما محبت عطا فرما مردوں کے دل میں صبر و تحمل عطا فرما عورتوں کے دل میں بڑائی عطا فرما عظمت اور احترام عطا فرما اے کریم ماتا اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دل کا سرور بنا دے اے اللہ ہماری اولادوں کو روزی کے اعتبار سے کامیاب کرو اے اللہ روزی تیرے ہاتھ میں نے قارون کو بھی عطا فرمایا تھا فرعون کو بھی تو نے دیا تھا حامان کو بھی دیا تھا اللہ تیرے ایمان والے بندے بوڑھے بندے اللہ دعا کر کے تھک گئے یہ کہیں ماتا راضی ہو جائے روزی کا دروازہ کھول دی روزی میں کشادی عطا فرما دی اللہ فتنے میں پڑھنے سے اور فتنے پرونوں کی پروری میں آنے سے میری حفاظت فرما ہر کسی سے حفاظت فرما دے دین کے کام میں میرے مولا حضرت کے فتنے سے ہم تمام کی حفاظت فرما دے اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرما مقام کی حفاظت فرما دعوت تبلیغ کی حفاظت فرما جو اقابل لگے ہمارا ان تمام کو صحت و
سلامتی عطا فرما، یا ماں جو مانا وہ بھی عطا فرما، پورے شہر کا میرے مولا دعوت و تبلیغ کا، علم و ہنر کا، علم و فن کا، اللہ اللہ محبت و معرفت کا گہوارہ بنا دے، پورے شہر میں سلامتی عطا فرما۔ جتنے بندے آپ کے یہاں اپنے کام کو چھوڑ کر اپنے وقتوں کو فارغ کر کے میرے مولا آج کی بندش میں آئے ہیں، اللہ تو ہی جانتا ہے ان کے دل کا دکھ کیا ہے، ان کے دل کا غم کیا ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے کس کے گھر میں کون سی پریشانی ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے کون سا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی روزی کی وجہ سے کسی اور وجہ سے ایسا غم کھا رہا ہے، اللہ اللہ فضل کر دیجیے، کرم کر دیجیے، اللہ ہی راضی ہو جائے، اللہ ہی راضی ہو جائے۔ یہ نا بوڑھوں کی دعا پر تو ہم نے سنا کہ آپ کو شرم آتی ہے، اس کے ہاتھ کو کیسے رد کر دیں، اس کے اونچے ہی ہاتھ کو کیسے اللہ اللہ بوڑھوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر ہم جوانوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے بیڑی بنا دے، ہمارا کام بنا دے۔ میرا بہت پیار کے بندے جن سے قرآن کر رہے ہیں، اللہ ان کے حافظہ کو مضبوط بنا دے، ہم اسے قرآن بنا دے، ماں باپ کی تمناؤں کو پوری فرما دے، ان کی اولادوں کو عالم ربانی بنا دے۔ اے کری ماتا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہی ہوگی عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔